如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کے 38ویں اور 39ویں رکوع میں جو قرض کے معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں. ایک ہے سودی قرض, اس کی مذمت آ رہی ہے 38ویں رکوع میں, اور ایک ہے قرض حسنہ, انسان بغیر سود کے بغیر کسی منفعت کے کسی کو قرض دے, اس کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں 39ویں رکوع میں. سود کی بحث سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی انسان کے پاس اضافی مال ہوتا ہے اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں. اعلیٰ ترین شکل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا, اور گھٹیا ترین شکل ہے اس کو سودی قرضے کے طور پہ دینا. آپ کے پاس اضافی مال ہے, ایک شکل تو یہ ہے اعلیٰ شکل کہ بہترین انویسٹمنٹ کیجئے, اللہ کی راہ میں دے دیجئے, یہ اعلیٰ ترین شکل ہے, اس سے بہتر کام ہو نہیں سکتا. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں مضاربے کے طور پر کہ ٹھیک ہے میں تمہارا سلیپنگ پارٹنر ہوں, تم محنت کرو اور جو بھی منافع ہوگا اس میں میرا اور تمہارا اتنا حصہ ہوگا, اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان میں برداشت کروں گا. نقصان ہوگا ہمیشہ پیسہ لگانے والے کا, محنت والے کی محنت ضائع ہو گئی, پیسہ لگانے والا نقصان برداشت کرے گا, یہ ہے مضاربہ. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک شکل اور ہے, اور وہ ہے کہ آپ کسی کو قرض حسنہ دے دیں کہ جی مجھے کوئی تم سے اس پر نہیں چاہیے, میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو دیتا ہوں, تم مجھے اتنے عرصے بعد پیسے واپس کر دینا. اعلیٰ شکل صدقہ, اس سے ذرا کم تر وہ ہے قرض حسنہ, اس سے بھی کم تر لیکن جائز مضاربہ. اور سب سے گھٹیا شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے لے لو میں تمہیں قرض دیتا ہوں, تمہاری مجبوری ہے, اب مجھے پتہ نہیں کہ تمہیں فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے, مجھے تو اس پیسے پر اتنا فائدہ چاہیے, میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں, مجھے تم ایک سال بعد 110 روپے واپس کر دینا. یہ ہے اصل میں بدترین شکل جو کہ سود کی شکل ہے. تو اللہ نے 38ویں رکوع کی پہلی آیت میں اعلیٰ ترین شکل بیان کی, اور اس کے بعد بقیہ آیتوں میں گھٹیا ترین شکل بیان کی, یعنی سود کی مذمت کی. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن, سرا وعلانیہ, اور چھپے بھی خرچ کرتے ہیں, علی اعلان بھی خرچ کرتے ہیں, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے بہترین انویسٹمنٹ, اللہ تعالی ہمیں یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس بدترین حرکت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. وہ آج بھی پیسے کے پیچھے پاگل ہے, انہیں کسی کی مجبوری کا کوئی احساس نہیں, وہ تو کہتے مجھے بس اتنا اضافہ چاہیے, نہیں دیا تم نے اضافہ تو اب سود در سود ہوگا. اور اگر آپ نے اس طرح کے پاگلوں کو دیکھنا ہو تو اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں, جب تیزی کے ساتھ جب وہاں پر کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو جو ان کی بری حالت ہوتی ہے آپ کو دنیا میں وہ پاگل نظر آ جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے, وہ جیسے جس شخص کو کہ کسی شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو, پاگل کر دیا ہو. کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بڑا تنزیہ جملہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، بلکہ تمہاری تجارت بھی ہمارے سود کی طرح ہے. تم نے 100 روپے کا مال خریدا تھا، 110 کا تم نے بیچ کے 10 روپے نفع لے لیا، ہم نے بھی 100 روپے قرض دیے تھے، 110 لے لیے، فرق کیا؟ تو یہ ہے تنزیہ انداز، کہہ رہے تمہاری تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. چونکہ انداز تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں جواب دے رہا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے، ورنہ بتایا جا سکتا تھا کہ تجارت میں محنت بھی ہے، تجارت میں ایک رسک بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ نہیں، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، بس نو آرگومنٹس، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں. فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. اب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، کیا یہ اسلامی بینک تجارت کرتے؟ کیا کوئی تجارت کے حوالے سے رسک لیتے؟ لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے ہیلے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اسلامی بینک، تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی تجارت نہیں ہے، بالکل کمرشل بینکوں کی طرح اپنے سارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھا ہوا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعتاً یہ تجارت ہے؟ بینک کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے اور ہر چیز بیچنے کو تیار ہے، اور آپ جا رہے ہیں بینک کچھ لینے کے لیے، آپ ہی ایجنٹ بن جائیں گے بینک کے. پہلے آپ خود ہی جا کے بازار سے خریدیں گے اور پھر خود ہی اپنے آپ کو بیچ دیں گے، خریدیں گے لاکھ کی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بیچیں گے 1,20,000 کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. باتیں دور دو چار کی طرح سیدھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اس کے حوالے سے ہم اس میں ملوث ہیں. فرمایا احل اللہ البیع و حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ بات آ جائے، فلہ ما سلف، تو پھر اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے گزر چکا، سابقہ اس سے سود ریکور نہیں کیا جائے گا، آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ بس اب آئندہ سود نہیں لوں گا. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانے وہ جانے. ومن آدا، اور جس کے سامنے یہ سود کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یہ بات اس کے سامنے آ گئی، ومن آدا، اور اس نے پھر بھی دوبارہ یہ سود لیا، پھر یہ حرکت کی، فاولائک اصحاب النار، ایسے بدنصیب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے. کیا مراد؟ سود کی وجہ سے معاشرے میں کئی خباثتیں پھیلتی ہیں. مہنگائی ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، روزگار سے لوگ محروم ہوتے ہیں تو سود کی وجہ سے، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، اور اس کے بعد طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے تو سود کی وجہ سے، بین الاقوامی کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں قوموں کے درمیان تو سود کی وجہ سے، محنت کشوں پر ظلم ہے تو اس سود کی وجہ سے. سرمایہ دار عیش کر رہا ہے، اس نے ایک فیکٹری لگا رکھی ہے پہلے، اب قرض لے کے بینک سے ایک اور فیکٹری لگا لے گا، اور بینک قرض اسی کو دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پہلے بھی اتنے ایسٹس ہیں کہ بینک سے قرض دے سکتا ہے. اب اس کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا، یہ سارے کا سارا چوسے گا لوگوں سے، اور لوگوں سے چوس چوس کے وہ بینک کو دیتا رہے گا، اور بینک بھی جو ہے وہ پل رہا ہے، اور اس کی بھی ایک کے بعد دوسری فیکٹری لگ گئی ہے، اور اس نے سارے کا سارا خون چوسا ہے، کس کا؟ کنزیومرز کا، عوام کا. تو یہ ہے ظلم جو کہ ہو رہا ہے. میں نے اس پر ایک کتاب مرتب کی تھی، سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں میں نے کوئی 26 خباثتیں لکھی ہیں سود کی، لیکن سود کی خباثتیں ہیں 70. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الربا 70 حوبا، ربا سود، اس کے 70 خباثتیں ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور ان میں سب سے کم سب سے چھوٹی خباثت یہ ہے ایسے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود لینا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا ظلم کیا مشرف نے 24 جون 2002 کو، 30 برس سے اس ملک میں ایک محنت ہو رہی تھی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی، شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا، دھاندلی کے ذریعے سے اس فیصلے کو ریورس کرایا مشرف نے۔ 24 جون 2002 کو پورے 10 سال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہدایت دے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالی پروان چڑھاتا ہے۔ صدقات سے معاشرے میں ایک محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، صدقات سے معاشرے میں ایک سلامتی کی پوری رو چل پڑتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر دیکھیں نماز کا ذکر آ گیا، معاشی معاملات کے درمیان نماز کے دوران بار بار عہد بندگی کی یاد، اِیّاک نَعْبُدُ، اے اللہ ہم نے آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے، آپ ہی کی غلامی کرنی ہے، سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جمی تازہ کریں۔ نماز ہمیں عہد بندگی یاد کراتی ہے، اور آدمی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور پھر اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے، ایک بینک نے ان کو بلایا سیرت کے جلسے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے بلایا تو ہے، دوبارہ نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ میں جا کر وہ کھری کھری باتیں کرتا ہوں۔ بینک والے سیرت کا جلسہ کر کے سیرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تم نے مورچہ قائم کر رکھا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، اور یہاں بیٹھ کے تم سیرت کا بیان ہم سے کروا رہے ہو؟ تو ایسی کھری کھری باتیں جو کرتا ہے جانتے، اسے دوبارہ پھر لوگ نہیں بلاتے۔ آپ جا کے میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ کو ہر سال بلائیں گے، تحفے تحائف بھی دیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے۔ تو یہ جتنے بینک ہیں، یہ اڈے ہیں، مورچے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے۔ فرمایا اگر تم باز نہیں آتے، تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، جو پرنسپل ہے، جو اصل کیپٹل ہے، بس تمہیں اسی کا اختیار ہے، وہ تم واپس لے لو۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ کو ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تم اس سے سود بھی لے رہے تھے، اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو تم اسے مہلت دے دو اس کی سہولت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، تم اسے معافی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ریٹرن دے گا قیامت کے دن، یہاں تمہیں کیا ریٹرن ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس روز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اس آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اسی قرآن اکیڈمی میں ایک شخص نے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھے پہلے سود کی خباثت کا پتہ نہیں تھا، میں نے سود پہ قرضہ لے کے مکان بنایا ہوا اور اب مجھے قسطوں میں ساتھ سود دینا پڑتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مکان کو بیچ دیں اور پورا قرضہ جلدی عطا کر دیں، اور جو پیسے بچ جائیں ان پیسوں سے آپ کو چھوٹا مکان لے لیں یا کرائے کے گھر میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے مکان بنایا ہے جو ہے وہ بہت اپنے سہولیات کے حساب سے، بڑی اس سے محبت ہو گئی ہے، یہ مکان تو میں بیچ نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ابھی آپ پر موت کا فرشتہ آ جائے تو ذرا پڑھیے سورہ منافقون کی آخری آیتیں اور پڑھیے سورہ مومنون کی آخری آیتیں، تو اس وقت آپ سب کچھ دینے کو تیار ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا تو آپ بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانے کو تیار نہیں، یا آپ کرائے کے مکان میں جانے کو تیار نہیں۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے تو پھر انسان ان تمام جو بھی ایسے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس روز کے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں پر پورا حساب کتاب ہوگا، تم نے مال کس طریقے پر کمایا اور تم نے اپنے معاشی معاملات میں حلال و حرام کی تم نے کتنی تمیز رکھی۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو کے معاملات کو لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کتابچہ میں نے آپ سے ذکر کیا سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں اس حوالے سے ساری آیات اور ساری احادیث جو بھی اس موضوع پر ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو اس حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی طویل ترین آیت، آیت دین، پانچواں نگینہ سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض، جو قرض حسنہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم آپس میں معاملہ کرو ایک قرض کا، الا اجل مسمن، تو وہ معاملہ کرو ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، مدت ضرور طے کر لو کہ بھائی یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ چھ مہینے بعد، سال بعد، اتنے عرصے بعد مجھے لوٹائیں گے۔ فرمایا فاکتبوا، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس پورے قرض کے معاملے کو لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ نہ لکھے جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس طرح سے لکھے۔ آج تو خیر بڑی سہولت ہے، پڑھے لکھے لوگ کافی ہیں، ایک زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے ملتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اسے اگر بلایا جائے کہ بھائی ذرا یہ معاملہ لکھ دو تو وہ انکار نہ کرے، آ کر لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور املا وہ کرائے کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، یعنی جس کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے، وہ پارٹی املا کرائے گی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، املا کرانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی اس میں کمی نہ کرے، بالکل جیسے جتنا پیسہ لیا ہے یا جو جنس لی ہے بالکل صحیح صحیح اس کو ڈکٹیٹ کرائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، جو مقروض بن رہا ہے، وہ اگر ہو نا سمجھ او ضعیفہ، یا وہ کمزور ہو، او لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ہوگا، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ املا کرا سکے، بڑا تو بیچارہ سادہ سا آدمی ہے، فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی ولی ہو جو املا کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو بھی تم گواہ کے طور پر پسند کرو، دونوں فریق جن گواہوں پر اطمینان کا اظہار کریں انہیں گواہ بناؤ، بہتر تو یہ کہ دو مرد ہوں، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر ایک مرد ہو اور دو خواتین ہوں. اب یہ دو خواتین اللہ نے کیوں رکھیں؟ کیوں عورت کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالی نے آدھا کر دیا؟ فرمایا اس لیے انت ذل احداہما کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخرى تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے. عورتیں یوز تو نہیں ہوتی کہ مردوں کی محفلوں میں آئیں, لیکن اب مجبوراً آنا پڑ رہا ہے گواہی دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کی مدد کی کہ اس کے ساتھ ایک اور بہن کو بھی کر دیا تاکہ اس محفل میں بجائے ایک کے دو بہنیں آئیں, اور اگر ایک بہن اس وقت کچھ کنفیوز ہو رہی ہو, بھول رہی ہو, تو دوسری اس کی مدد کر دے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا, اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں, آئیں اور آ کر گواہی دیں. ولا تسعموا ان تکتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله, اور سستی نہ کرو کہ تم نہ لکھو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الى اجله, لیکن اگر ایک مدت تک کے لیے ہو رہا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھو, لکھنے میں کوتاہی سستی نہ کرو. کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ, یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر عدل ہے. واقوم للشهاده, اور گواہی کے اعتبار سے بالکل سیدھی ہے, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے. لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات کو لکھ کر اچھی طرح سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہی ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو, اور یہ چیز اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. الا ان تکونا تجارتن حاضرتن تو دی رونہا بینکم, ہاں سوائے اس کے کہ تم کو تجارت کر رہے ہو, فوری آپس میں لین دین کر رہے ہو. تو فلیس علیکم جناہم اللہ تکتبوہا, تو بیٹ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو. کوئی ادھار کا معاملہ نہیں ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس سے جنس لے رہے ہیں, فوری طور پر فوری لین دین ہو رہا ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم, اور جب بھی کوئی آپس میں معاہدہ کرو, کوئی قول و قرار کرو, تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو. ولا یزار کاتب ولا شہید, اس آیت کے دو معنی ہیں, دونوں بالکل صحیح ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو, اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے گواہ کو, کہ ان کو تھریٹ کیا جائے کہ تم لکھنے کے حوالے سے یہ تم نے جو بات لکھی ہے تم نے غلط لکھا ہے, بعد میں تھریٹ کر رہے ہیں, اور یا یہ ہے کہ تم پڑھتے ہوئے ذرا زو معنی بات کر دو. جیسے ہمارے ہاں ایف آئی آر میں اکثر و بیشتر دو معنی جملے قسم کے لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کو دو مفہوم نکل جائیں اور اہلکار اس سے کو فائدہ اٹھا لیں. تو ہرگز تم کاتب کو تھریٹ نہ کرو, نہ گواہ کو تھریٹ کرو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہ کاتب نقصان پہنچائے نہ گواہ نقصان پہنچائے, بلکہ یہ ہے کہ بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے صحیح صحیح بات لکھی جائے, صحیح صحیح گواہی دی جائے, اور نہ انہیں نقصان پہنچایا جائے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا کیا, تم نے گواہ کو یا کاتب کو تم نے نقصان پہنچایا, یا یہ ہے کہ تم نے گواہ یا گواہ یا کاتب نے نقصان پہنچایا, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو پھر یہ تمہارے اندر نافرمانی کی بات ہے. تمہارے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے کمی ہے, تمہارے اندر فسق و فجور ہے. واتقوا اللہ, تو دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو. ویعلمکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے, سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور دیکھو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تم یہاں پر اگر ڈنڈی مارو گے اور کچھ زومانی قسم کی باتیں کرو گے, یا یہ ہے کہ تم الفاظ کے ہیر پھیر سے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے, تو اللہ کے یہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتا ہے. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم ہو حالت سفر میں, ولم تجدوا کاتبا, اور وہاں پر اب ضرورت پیش آ گئی کوئی قرض لینے کی, ولم تجدوا کاتبا, اور تم سفر کے دوران کوئی کاتب کو لکھنے والا نہ پاؤ, فرحان مقبوضہ, تو پھر کوئی بھی شے گروی رکھوا دو, کوئی بھی شے رہن رکھوا کے, اور تم قرض لے سکتے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, یہ سفر میں ذکر ہے رہن گروی چیزیں رکھوانے کا, لیکن حدیث میں آیا کہ اس کی اجازت حضر میں بھی ہے, یعنی آپ گھر پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز رہن رکھوا کر قرض لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. خود اللہ کے رسول نے رہن رکھوائے اپنے بعض ہتھیار اور قرض لیے. فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر تم میں سے بعض بعض پر اعتماد کریں, وہ کہیں کوئی بات نہیں لکھنے والا موجود نہیں ہے، ہم رہن بھی نہیں لیتے، ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں، فَلْيُعَدِّلْ لَزَيْتُمَيْنَا أَمَانَتَهُ، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض لوٹا دے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے، وہ امانت یعنی وہ قرض جو ایک شخص نے آپ کو دیا ہے بغیر لکھت پڑھت کیے ہوئے، بغیر کوئی چیز گروی رکھے ہوئے، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض پورا پورا لوٹا دیا جائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے قرض دینے والے کو کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اگر تمہارے علم میں کوئی بات ہے کوئی واقعہ ہے اور ضرورت ہے کہ تم اسے بیان کرو تو آ کے بیان کرو، البتہ اگر کوئی دور فتنے کا ہے اور اس میں گواہوں کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے اور پھر وہ مجبوری اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے ایکسیپشن نہ ہو، کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، تو پھر میں جس وجہ سے میں نے گواہی دی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہے، وہ ضمیر کا مجرم ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم،
هذا القرآن يوحدنا لطريق